السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 356 معیت برحق. اور آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا اللہ تعالیٰ کا قرب. جیسے معیت کا لفظ آیا ہے قرآن میں، قرب کا بھی لفظ آیا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم کچھ سیکھ پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولے اور اللہ کرے کہ بات ہماری سمجھ میں آئے، آمین. جیسے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی معیت کے بارے میں پڑھا تھا، اور قرآن میں یہ دو الفاظ آئے ہیں، معیت کا لفظ آیا ہے ما کا، اور قرب کا لفظ آیا ہے تو وہو معکم اینما کنتم، یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا. یا وہو معکم، تو وہو معکم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندوں کے ساتھ خلط ملت ہو گیا ہے یا حلول کر گیا ہے، بلکہ وہ اپنے علو کے ساتھ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک تقریر بتائی گئی ہے کسی کی، کتاب لکھنے والے میں مؤلف لکھتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اپنے عرش پر ہے اور وہ حقیقتاً ہمارے ساتھ بھی ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ علو میں بھی ہے اور حقیقتاً آسمان دنیا پر بھی نزول فرماتا ہے، تو جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی اسے انکار نہیں کرتے. ان تمام کے نزدیک اللہ تعالیٰ حقیقتاً نزول فرماتا ہے اور وہ علو میں بھی، یعنی وہ علو بھی ہے، اس لیے کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہوتی. اور اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے کسی نے یہاں پر کہا ہے کہ معیت اپنی حقیقت پر مبنی ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھ رہا ہے یا وہ صرف ہمیں جانتا ہے. نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ساتھ ہے تو مطلب وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہے، ہم اس کے معنی چینج نہیں کر سکتے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساتھ ہے ہمارے تو ہماری یعنی مخلوق میں مل گیا ہے، نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. جیسے کہ حلول والے کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی روح سے لوگوں کے ساتھ ہے، تو کیا یہ کہنا بھی درست ہے؟ اور کیا یہ کہنا بھی درست ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ اجتناب کیا جائے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے معنی، اس کا مفہوم، اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. وہ علو بھی ہے اور بیک وقت وہ ہمارے ساتھ بھی ہے. تو لفظ ذات کہنا یہ تھوڑا سا، علماء اکرام اس کے بارے میں کہتے کہ اس سے اجتناب کرنا ہے، اس سے بچنا ہی ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا غلط معنی بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ لوگ اسے غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یا جو حلول کے عقیدے کے قائل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلول کر گئے، تو ان کو اس سے مطلب سپورٹ ملتا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وجاء ربک، اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ آتا ہے. یا پھر ینزل ربنا الی السماء الدنیا، جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ نزول فرماتا ہے. ہمیں ایسا کہنے کی ضرورت نہیں، بس وہ نزول فرماتا ہے. کیسے نزول فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی خود بہتر جانتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اپنی مخلوق پر نگہبان ہے، ان پر حاکم ہے اور ان پر مطلع ہے، یعنی وہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے مگر وہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اور ساتھ میں وہ مخلوق کے تمام اقوال کا، افعال کا، جو بھی ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، ہماری حرکتیں، ہماری ہر چیز، ان سب کو وہ اس پر نگرانی بھی کر رہا ہے، اس کو محفوظ بھی کر رہا ہے. اور وہ مہیمن علیمن ہے، یعنی اپنے بندوں پر حاکم بھی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. پھر اس بات کی تاکید کہ وہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، یعنی جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ عرش پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ اپنی حقیقت پر ثابت ہے. اس میں کوئی چینجز کرنے کی، تحریف کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. تو جیسے بہت شروع میں ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا نعوذ باللہ, اب انسان تو گندگی کی جگہوں پر بھی جاتا ہے تو نعوذ باللہ کہ پھر اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر ہے ہمارے ساتھ. تو لہٰذا ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے, اس کی وضاحت نہیں کر سکتے. وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کے شان کے مطابق ہمارے ساتھ ہے, وہ اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان ہے, ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے. تو کچھ لوگ جو کہ اہل تحریف ہیں اور تعطیل ہیں, یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو ختم کر دیا, یا کچھ لوگ جنہوں نے اس میں تحریف کر دی, چینجز کر دیے, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ کہتے ہیں کہ وہ ذات کے ساتھ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے علم کے اعتبار سے ہے. تو ہم کو اس کی تاویل یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو معنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح ہو سکتا ہے اسی کو ہم کو لینا ہے اور اپنی طرف سے اس میں تشریح نہیں کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ذنون سے پاک ہے. دیکھیے کچھ لوگ غلط تشریح کرتے ہیں فس سما کی, کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا آسمان اس کو تھامے ہوئے یا آسمان اس کو گھیرے ہوئے ہے. تو کچھ لوگ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور غلط مطلب لیتے ہیں, جیسے کہ یعنی زن سے کام لیتے ہیں اور وہ زن جھوٹا ہے, زن کاذبہ جس کو کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتا ہے فس سما, اس کا ظاہری مفہوم یہ کہ آسمان نے اسے اٹھا رکھا ہے یا وہ اس پر سایہ کیے ہوئے ہے, لیکن یہ باطل مفہوم ہے, غلط مفہوم ہے. بھلا آپ خود بتائیے کہ بھلا اللہ تعالیٰ آسمان کا محتاج ہو سکتا ہے جبکہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ جو خالق زمین اور آسمان کو پیدا کرے کیا وہ اس کا محتاج ہوگا بھلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا زمین اور آسمان کو تو اس کا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان بعد میں بنائیں گے, ہے کہ نہیں؟ جو آسمان ہے وہ ہم کو سات آسمان کا پتہ چلتا ہے, تو یہ آسمان کس نے بنائے, کس نے پیدا کیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو بھلا کیا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان اللہ تعالیٰ ان آسمانوں کا محتاج ہو, یہ آسمان ہی اس پر سایہ کیے ہوئے ہوں؟ نعوذ باللہ, نہیں. تو یہ تشریح کرنا یہ غلط باطل ہے, اور ان چیزوں سے بچانا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی, اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کلام کو بھی جو اس کی غلط تشریح اور تعویل کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آسمان نے اس کو اس طرح اٹھا رکھا ہے جس طرح چھت اپنے اوپر موجود شخص کو اٹھاتی ہے, یا اس نے اس پر سایہ کر رکھا ہے, یعنی آسمان اس طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے جس طرح انسان پر چھت ہوا کرتی ہے. تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ اس کے غلط معنی ہے یا غلط مفہوم بیان کیا گیا ہے. تو یہ جھوٹا گمان ہے یا باطل تشریح ہے. یہ تو وہو معاکم, وہ تمہارے ساتھ ہے. جیسے کہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں فإن اللہ قد وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے. اور عبداللہ بن عباس کی تشریح کے مطابق کرسی اللہ تعالیٰ کے دو قدموں کی جگہ کو کہا جاتا ہے. تو جب اس کی کرسی ہی نے زمین اور آسمان کو گھیرے رکھا ہے تو آپ سبحان اللہ, آپ سوچئے کہ آسمان, وہ آسمان اور زمین کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے, آسمان کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب صورتحال یہ ہے کہ اس کی کرسی نے سات آسمان اور سات زمینوں کو گھیر رکھا ہے تو کیسے پھر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ آسمان نے اللہ تعالیٰ پر سایہ کر رکھا ہے یا اس نے اسے اٹھا رکھا ہے؟ جب اس کی کرسی نے آسمان اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے تو پھر کسی کو بھی یہ ذن کاذب لاحق نہیں ہونا چاہیے کہ آسمان نے اسے اٹھا رکھا ہے یا وہ اس پر سایہ فگن ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آسمان کا محتاج نہیں ہے. اس لیے قیامت کے دن کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں, زمین اور آسمان کے بارے میں جو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کیا ہو جائیں گے, اس کی کھال کھینچ دی جائے گی, ہے نا, اور زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اور وہ اللہ ہی ہے جو تھامے ہوئے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ ٹل نہ جائیں. سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ ہی ان کو تھامے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے پھر بھلا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ تھامے رکھتا تو پھر یہ زمین اور آسمان میں تو پھر ایک اضطراب پیدا ہو جاتا, یہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور طاقت کی وجہ سے ان کو تھامے رکھا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جگہ چھوڑنے سے روکے رکھا ہے. جیسے کہ سورہ فاطر میں آتا ہے وَلَئِن زَالَتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا من احد من بعدی، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی تھام نہیں سکے گا۔ تو آپ سوچیں کہ جب کوئی ستارہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو کیا کسی میں اس کو روکنے کی طاقت ہے؟ کوئی ستارہ جب ٹوٹ کر گرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شہاب ثاقب کی پرانی تصویر، آج کل تو دیکھنا بہت آسان ہے، جب وہ ٹوٹ کر گرتا ہے تو کیا کوئی اس کو تھام سکتا ہے؟ بھلا کسی میں ہے اتنی طاقت؟ تو کوئی ستارہ جب اپنی جگہ سے ٹوٹ کر گرتا ہے تو کسی کو روکنے کی اس کو طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے کلمہ کن سے ہر چیز وجود میں آتی ہے، وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تھامے ہوئے آسمان کو اور زمین کو، اور اسی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن کی وجہ سے ہر چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ جو کرسی ہو سماواتی والارض ہے، تو اس سے مراد علم، صرف علم نہیں کہہ سکتے آپ، یہ بھی غلط تعبیر ہوگی، یہ بھی اہل تعطیل کی تعبیر ہے اصل میں، کہ جب ہم کو کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ سمجھے کوئی دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، میدان میں ہوں، اور ایک شخص زیادہ طاقتور ہے اور وہ سامنے والے کو پچھاڑ سکتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس نے اپنے علم کے ذریعے سے اس کو پچھاڑا ہے؟ نہیں۔ جب ہم انسانوں کے لیے ایسی بات نہیں کہہ سکتے تو پھر ہم خالق کے لیے تو کہہ ہی نہیں سکتے ایسی بات۔ تو طاقت کا مطلب طاقت ہی ہے۔ تو یہاں پر وہ تھامے ہوئے ہیں آسمان کو، یہ کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہ گر پڑے، جیسے کہ سورہ حج میں آتا ہے، تو آسمان زمین کے اوپر ہے، اگر اللہ نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا تو زمین پر گر پڑے، اس لیے کہ وہ بھاری بھرکم وجود ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا اور یقیناً ہم ضرور وسعت دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے نہ تھامے تو یقیناً وہ زمین پر گر جائے، اور اگر ایسا ہو تو سب کچھ برباد کر کے رکھ دے۔ تو وہ عظیم ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو سرکنے سے روکے رکھا ہے، اور اپنی اجازت کے بغیر آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ آسمانوں سے اٹھائے ہوئے ہو یا اس پر سایہ کیے ہوئے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ تو آیات مطلب وہ علامات جس کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، جو اللہ تعالیٰ کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان تقوم السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے کونی اور شرعی حکم سے قائم ہیں، اس لیے کہ اس کا حکم اس کی حکمت، رحمت اور عدل اور احسان پر مبنی ہے۔ یعنی آج اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہم نشانیاں دیکھتے ہیں، علامات دیکھتے ہیں، تو یہ سب کس کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں؟ پوری زمین اور آسمان میں جو نشانیاں ہم کو نظر آتی ہیں، یہ درمیان میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، کس کے فائدے کے لیے ہو رہی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت کے وجہ سے ہے کہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہی ہیں ساری چیزیں، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے بندوں کے لیے اتنی ساری چیزیں پیدا کی، ان کی آسانی کے لیے، ان کے رہائش کے لیے، ان کے آرام اور آسائش کے لیے۔ آپ خود سوچے کہ آسمان اور جس میں سورج ہے، اگر یہ سورج روشنی نہ دیتا تو کیا آج چیزیں گرو ہو سکتی تھیں؟ کیونکہ زمین کی پیداوار کے لیے جتنے بارش ضروری ہے، اتنے ہی سورج کی روشنی بھی ضروری ہے، ہے نا؟ اچھا، ایک چھوٹی سی چیز کو ہی ہم دیکھ لینا، کہ چھوٹی سی مثال سے ہم بہت اچھے سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل ہے اور کیسا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلف کنٹریز میں یا جو بھی ایسے باہر کنٹریز میں جہاں پر خواتین باہر زیادہ نہیں نکلتی ہیں، یا گھر بند بند ہوتے ہیں، فلیٹ سسٹم ہے جہاں پر، تو اکثر سب زیادہ تر 90% لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی ہے کہ نہیں؟ اور کس چیز کے نہ ملنے سے وٹامن ڈی کی کمی ہے؟ کیا نہیں مل پاتی ان کو؟ دھوپ، سن لائٹ۔ جی، ویری گڈ۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ذرا سے سن لائٹ نہ ملنے کی وجہ سے انسان کے جسم کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جب انسان کے جسم کے لیے سن لائٹ کتنی ضروری ہے، تو یہ جو پیڑ ہیں، پودے ہیں یا زمین ہے، آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو مٹی میں ہوتی ہیں، جو اس میں خراب، یعنی کچھ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، ان جراثیم کو کیا چیز مار دیتی ہے؟ یہی سن لائٹ۔ ورنہ تو آپ دیکھیں کہ کتنے کیڑے مکوڑے ہوں اور کتنے مچھر اور مکھیاں ہوں گندگی پر، لیکن یہ سورج کی گرمی ان چیزوں کو ختم بھی کر دیتی ہے۔ ہے نا، ان جراثیم کو خود مار دیتی ہے. ہوا میں خود ایسی چیزیں موجود ہیں، سن لائٹ میں خود ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ ہر چیز کی جو زہریلی تاثرات ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو ہر چیز کتنی ضروری ہے، تو یہ سب کیا چیز کیا نظر آتا ہے ہم کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے، سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر احسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کتنا یعنی عدل والا معاملہ رکھا ہے کہ اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے وہ کتنی چیزیں اس نے پیدا کر رکھی ہیں الحمدللہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے. اس کا قونی حکم بھی ہے، یعنی بس اس کے کن کہنے کی دیر وہ ہو جاتا ہے، اس کا شرعی حکم بھی ہے. اسی لیے وَلَوِ اتَّبَعَ الْأَحْقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو ضرور سب آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے اور جو لوگ ان میں ہیں. یعنی خواہشات آسمان اور زمین کی تباہی کا سبب ہیں، اور وہ شرعی حکم کی مخالفت پر کمر بستہ رہتی. یعنی جو انسان کی خواہشات کے مطابق اگر سارا کچھ ہوتا رہتا تو زمین اور آسمان کب کے گر پڑتے تھے، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی تھی. یعنی خواہشات کیا کرتی ہیں دیکھا جائے تو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے رہتی ہیں. جو خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں. تو زمین اور سب آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں. اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان زمین اور جو لوگ اس میں موجود ہیں سب تباہ اور برباد ہو کر رہ جائیں. اسی لیے علماء اس آیت نے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی درستگی کے بعد فساد نہیں کرو کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ زمین میں معاصی کے ساتھ فساد برپا نہیں کرو. یعنی زمین میں اگر تم بہت زیادہ گناہ کرتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا، آسمان اور زمین تباہ اور برباد ہو جائیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو یہی سب کچھ ہوگا، اور چونکہ اس وقت کوئی بھی فرما بردار باقی نہیں بچے گا، سب سارے کے سارے نافرمان ہوں گے، تبھی قیامت قائم ہوگی. تو بہرحال ہم کسی بھی معنی یعنی کسی بھی لفظ کا غلط معنی نہیں لے سکتے. آسمان اللہ تعالیٰ پر سایہ کیے ہوئے یہ کہنا بہت ہی غلط بات ہوگی، جھوٹی بات ہوگی. مطلب اللہ تعالیٰ پر آسمان کیسے سایہ کر سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے آسمان کو؟ تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہو سکتا آسمان کا، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. ہر چیز اس کے تابع ہے اور اس کے حکم سے چلتی ہے، اس کے کن کہنے پر، اس کے کن کہنے کی دیر ہے، اور سبحان اللہ وہ ہو جاتی ہے. تو یہ تو تھا پیچھے معیت کے بارے میں تھا، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایون آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آسمان اللہ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دے گا زمین اور آسمان کو. قیامت کے دن کے لیے کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے اسپیشل لفظ آتا ہے قرآن میں کہ لپیٹ لے گا آسمان کو اللہ تعالیٰ. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اجابت کے بارے میں، اور یہ کہ یہ چیز اس کے علو اور فوقیت کے منافی نہیں ہے، غلط نہیں ہے. پہلے مائیت کا لفظ آیا تھا قرآن میں، اور اب ہم قرب کا لفظ دیکھیں گے. دیکھا جائے تو دونوں ملتے جلتے معنی ہیں، قرب بھی اور مائیت بھی. مائیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ساتھ ہونا، اور قرب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. ٹھیک ہے، اس میں اس بات پر ایمان لانا بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. یعنی جس چیز کے ساتھ اس نے اپنے آپ کا وصف بیان کیا ہے اس میں اس بات پر ایمان لانا بھی داخل ہے کہ وہ فی نفس ہی قریب ہے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. یعنی ہم اس کی غلط تعویل نہیں کر سکتے. قریب ہونے کے معنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی کوئی بھی اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قریب ہے مطلب اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے، نہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہم. وہ تو آلریڈی ہر حال میں اللہ تعالیٰ جانتا ہی جانتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے قریب ہونے پر، جو دلائل ہم کو قرآن میں ملتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں وہ جب بھی مجھے پکارے. تو اس میں جو ضمیریں ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہیں. اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصل قرب تو اللہ عز و جل کا قرب ہے، مگر ہم قریب کے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو معیت کے بارے میں کہے آئے ہیں، کہ اس سے اس کا انسان کی جگہ میں ہونا لازم نہیں آتا. اسے رسول اکرم کی ایک حدیث میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تم میں سے کسی ایک کی سواری کے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. تو اسے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ زمین میں اس کے اور اس کی سواری کے گردن کے درمیان ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نمازی کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر بندہ دیوار کی طرف مکر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ بندے اور دیوار کے درمیان ہے. اگر وہ زمین کی طرف دیکھ رہا ہو تو بندے زمین اور وہ بندے اور زمین کے درمیان ہیں. اور قریب ہونے کے معنی میں یہ بھی لازم نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. اس کا وہ قریب تو ہے، لیکن کیسے قریب ہے یہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسانوں کی طرح قریب ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اور اس کی بھی الگ الگ اقسام ہے قرب کی. علماء نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ایک قرب عام ہے اور ایک قرب خاص ہے. تو بعض علماء کے نزدیک قرب صرف خاص ہوتا ہے، جو کہ پکارنے والے کی پکار کو قبول کرنے اور عبادت گزار کو اس کی عبادت کا ثواب دینے کے لیے ہوتا ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ بس قرب خاص لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا قرب. اور وہ یہاں سے دلیل لیتے ہیں، وہی ابھی جو آیت پڑھی گئی نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور رسول اکرم کا فرمان ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کافر یا فاجر شخص کے قریب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے قریب ہی ہوتا ہے. اور اس میں یہ اوپینین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ علیہ کا اوپینین شامل ہے. یعنی یہ دو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے خاص بندوں کے ہی قریب ہوتا ہے، قرب خاص لوگوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے، قرب کسی فاجر اور فاسق شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اور ہم اس کے دل میں گزرنے والے خیالات کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اب یہاں پر ہر انسان مراد ہے، یعنی جب بھی انسان کی بات کی گئی ہے. اور ایک اور جگہ آتا ہے سورہ قاف میں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. یقیناً تو اس دن سے غفلت میں پڑا تھا، بس ہم نے تجھ سے تیری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا، بس تیری نظر آج بڑی تیز ہے. اور اس کے ساتھ والا فرشتہ کہے گا کہ یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے. ہر ناشکر سرکش کو جہنم میں ڈال دو. تو اب یہاں پر کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم، یہ بھی قرب کے لیے آیا ہے لفظ، اور یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ جب بھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. بھلا کیوں نہیں جس وقت روح حلق تک آپ پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، اور ہم اس شخص سے کہ تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. تو یہاں پر کافر لوگ بھی ہیں، ان کی بھی موت آتی ہے نا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان ولکن لا تبصرون. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ موت تو ہر ایک کو آتی ہے نا، مسلم کو بھی آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے. تو کیا مطلب اس کافر کے پاس اللہ تعالیٰ کا قرب ثابت ہے؟ قرآن کی آیت سے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے، لیکن اس میں جو دو لوگوں کا اوپینین ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے فرشتے قریب ہیں، یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا بتانے کا. کیونکہ جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ قریب ہوتے ہیں کافر کے پاس، یا جب روح نکلنے والی ہوتی ہے، جان جانے والی ہوتی ہے، تو اس وقت فرشتے ہوتے ہیں وہاں پر. وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو یہاں پر نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم قریب ہوتے ہیں. تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی فاسق اور فاجر کے پاس نہیں ہو سکتا قریب، یعنی قریب کے لفظ میں نہیں آ سکتا. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، لیکن جو قرب خاص ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو قرب عام ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے اس میں کافر ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، کوئی بھی ہوں. یہ اوپینین ہے الگ الگ. اب کتاب اور سنت میں اللہ تعالیٰ کی جس قرب اور ماہیت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے علو ہے اور فوقیت ہے، لیکن اس کا قرب اس کے منافی بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے قرب کا لفظ آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی کوئی اور تعبیر کریں کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے یا اپنی بصارت کے اعتبار سے اپنے قریب ہمارے قریب ہے. نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرب کا لفظ اور معیت کا لفظ استعمال کیا ہے تو مطلب وہ ایز اٹ از ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے اور ہم اس کی غلط تاویل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب مطلب ایسے نہیں کہ انسانوں کا قرب، جیسے کہ آپ کا دوست، آپ کی دوست آپ کے ساتھ ہے، سمجھے آپ کی فرینڈ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بہن آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ کے اپنے لوگوں کا آپ کے پاس بیٹھنا یہ ایک الگ مثال ہو جائے گی، کیونکہ ہم سب مخلوق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی مثل نہیں قرار دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے قریب ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہے لیکن اس کی شاعن شان جیسے اس کی شان ہے سبحان اللہ، کیونکہ وہ اپنے قرب کے باوجود تمام مخلوقات سے بلند اور علو ہے، حالانکہ وہ قریب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ قریب ہے۔ تو آئی بات یہ سمجھ میں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات ہے وہ ہم کو کیا فائدہ دیتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، اس سے ایک مومن کو کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ جی امید، یقین، سپورٹ، یعنی کتنی بھی مایوسی میں انسان چلا جائے وہ مایوس نہیں ہوگا، کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کو یہ سپورٹ حاصل ہوگی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ہے نا، پھر وہ دعائیں کرے گا تو اس کو دعاؤں پر پکا یقین ہوگا کہ میرا رب میری دعا قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے، وہ میری شہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے، میری پکار سن رہا ہے میرا رب، اس کو یقین کامل ہوگا۔ پھر کتنے بھی حالت خراب ہو جائیں، کتنے بھی مشکلات، مصائب اور آزمائشیں آئیں، ایسے وقت میں وہ بندہ پوری طرح کھڑا رہ سکے گا، اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ہے نا؟ جی اللہ پر توکل بڑھتا ہے، مایوسی سے انسان دور ہوتا ہے، الحمدللہ مایوسی نہیں آتی اس کے اندر، ہوپ امید ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے اور ایک سپورٹ کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا بعض اوقات کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، تنہا ہوتے ہیں ہم، اور لیکن جو ہمارے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہی احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات بچے ڈرتے ہیں اور ہم لوگ نہیں ڈرتے، جیسے ہم بڑے ہیں، جیسے اندھیرا ہو جائے، بجلی چلی جائے اچانک، یا کوئی بجلی کڑک رہی ہو اور تیز بارش ہو رہی ہو، طوفان ہو، ہم کو ڈر نہیں لگتا، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے نا، لیکن چھوٹے بچے ڈر جاتے ہیں۔ ہمیں کیا سپورٹ ہوتا ہے، ہمیں کیا امید ہوتی ہے، یا ہمیں کیا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے، وہ ہماری پکار سنتا ہے، وہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ اور پھر جب کہیں سے نکلنے کا راستہ بھی نہ ملتا ہو، اس وقت بھی ہمیں ایک ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ ہمارا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، ہے نا۔ جیسے بیماریاں جب آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے بہت ہی مایوس، بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے اب کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا۔ تو کیا ہونا ہے، ابھی یہ آج کل زمانہ نکلا ہے نا ڈائگنوز کرنے کا، پہلے زمانے میں تو کوئی ڈائگنوز سسٹم بھی نہیں تھا، کوئی رپورٹ نہیں آتی تھی کہ آپ کو کیا بیماری ہے، اور جب تک بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے انسان تو نارمل رہتا ہے، جب بیماری کا پتہ چلتا ہے تب اس کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ جو ایک مومن ہوتا ہے وہ بیماری میں بھی اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میری قسمت میں لکھا تھا، میری تقدیر میں لکھا تھا، اسے ایز اٹ از ہونا ہی تھا، تو اس کو اس کی جو کیفیت ہوگی وہ بالکل ڈفرنٹ ہوگی۔ کچھ لوگ چھوٹی سی بیماری سے بھی بہت مایوس ہو جاتے ہیں اور بالکل ہاتھ پیر ڈال دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کو جب بیماری کا پتہ چلتا ہے تو وہ مزید اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اور زیادہ بندوں کی مدد کرنے والے، اور زیادہ اپنے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہی چیز فائدہ دیتی ہے اصل میں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی ماہیت کا احساس۔ تو یہ جی ہاں ڈپریشن سے بھی انسان بچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا آج کل اتنا لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، بہت ہی زیادہ، ہر ایک پتہ نہیں کیا معاملہ تھے، حالانکہ مومن کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے ڈپریسڈ۔ یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بہت ڈپریشن ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کووڈ میں بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں جو بھی ہمارے، ایک منٹ جی، تو جیسے ویسٹرن کنٹریز کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر ابھی فی الحال سب سے زیادہ، نہیں کہا جاتا کہ 100 تک لائن لگی ہے نمبرز، ڈاکٹرز جو سب سے زیادہ بزی ہیں، جو سائیکولوجسٹ ہیں، یعنی ان کے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار پیشنٹ ہیں، یعنی فزیکل بیماریوں کی بجائے زیادہ تر ان کو اب یہ ذہنی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ تو تو لیکن دیکھیں الحمدللہ مومن مایوس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی، مومن کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا، اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا، لیکن اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور چھپا ہوا ہوگا، وہ خیر کو تلاش کرتا ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ جو مائیت اور قرب ہے اس سے بہت سارے ہم کو فائدے ہوتے ہیں، اور بس ہم کو اس کو انسانوں کی طرز پر نہیں لینا ہے کہ جیسے اس کی غلط تعویل اور غلط تشریح نہیں کرنی ہے جو اہل تعطیل نے کی ہے، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ہی معطل قرار دے دیا، اور جو اہل تحریف ہے انہوں نے اس کا غلط معنی پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے مراد اس کا علم ہے. نہیں، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، وہ العلیم تو ہے ہی، وہ تو جانتا ہی ہے ہر حال میں ہم سب کو، ہمارے دلوں کے حال تک وہ جانتا ہے، ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے خیالات تک کو وہ جانتا ہے. وہ علیم العلیم ہے، وہ البصیر ہے، وہ الخبیر ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرب کا لفظ استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے مائیت کا لفظ استعمال کیا تو اس کو بھی ہمیں ایز اٹ از لینا ہے، لیکن ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے اور ہم اس کو انسانوں کے مثل نہیں قرار دے سکتے. جیسے کہ میں اور آپ اگر ملاقات کریں تو ہم ساتھ میں بیٹھے ہوں، تو میرا اور آپ کا ملنا ہم انسانوں کا ملنا ہے، ہمارا قرب ایک الگ قسم کا قرب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ قرب وہ الگ ہے، وہ ہم کیفیت میں بیان نہیں کر سکتے. وہ ایسے ہی قرب ہے جیسے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، جو اس کے لائق ہے. سبحان اللہ، ہم اس کی تشریح اور تعویل کرنے سے قاصر ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دوری ڈپریشن میں لے جاتی ہے انسان کو، بالکل صحیح کہا. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، ہم کو بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری بری سوچوں سے بچاتا ہے اور ڈپریشن میں جانے سے بچاتا ہے. جی ہاں، بس ہم کو اتنا کرنے کہ ہم کیفیت نہیں جانتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب یا اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں حلول کر گیا، وہ بھی ایک غلط چیز ہوگی. یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب یا اللہ تعالیٰ کی مائیت مطلب وہ علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، نہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اپنے شان کے، اپنے شایان شان، اپنے شان کے مطابق. سبحان اللہ، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے. اور وہ العلو بھی ہے، یعنی ساتھ میں وہ علو بھی ہے بیک وقت اور ہمارے ساتھ بھی ہے. تو الحمدللہ یہ قرب کا تھا، امید سمجھ آیا ہوگا. چونکہ اب نیکسٹ ٹاپک الگ ٹاپک ہے، قرآن سے متعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے کریں گے. اور اس کے بارے میں میرا آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے آپ کوئی تین دلیلیں ڈھونڈ کر لائیے، قرآن سے ہی، حدیث سے، یا کوئی صحابہ کے طرز عمل سے. کیونکہ جو فرقہ پیدا ہوا تھا، جو باطل فرقے تھے، جو اس وقت اس زمانے میں امام احمد بن حنبل کو جس کی وجہ سے بہت سزائیں دی گئی تھیں اور ان کو پریشان کیا گیا تھا، کہ وہ لوگ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق مخلوق نہیں ہے. تو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیے گا کوئی تین دلیلیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جو قرب کی وجہ سے بہت سپورٹ ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غارے ہیرا میں تھے، کیا غارے سور میں تھے بتائیے، ہجرت جب کر رہے تھے تو غارے سور میں تھے، ویری گڈ. اس وقت رسول اکرم کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے، ہے نا، رضی اللہ عنہ. اور ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر دشمن اپنے پیروں پر کی طرف دیکھ لیں تو ہم کو دیکھ لیں گے. تو رسول اللہ نے اس وقت کیا کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. پھر جب ہم پڑھتے ہیں، کون سا پارہ پڑھتے ہیں ہم، چھٹا پارہ شاید، اس سے پہلے جو آیتیں آتی ہیں پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تم اگر دو لوگ سرگوشیاں کرتے تو تم میں سے تیسرا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا، یا چار ہوتے تو پانچواں کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے، ہے نا. تو نعوذ باللہ یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل کان کے قریب ہے، اس طرح سے فزیکلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے. کیونکہ دیکھیں، ہم انسانوں کا انسانوں کے قریب ہونا یہ الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کا قریب ہونا اس کی شان کے لائق ہے، اس کی ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے. کیونکہ لیس کمثلی شیء، اللہ تعالیٰ مخلوق کی مانند ہے ہی نہیں، وہ تو اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے مانند کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم کیسے پھر ازیوم کر سکتے ہیں. احاطہ گھیرے ہوئے ہونا سراؤنڈنگ کو کہتے ہیں جی، ہم کیفیت نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ یہ چیز ہم کو بہت فائدہ دیتی ہے، ہر مشکل وقت میں، ہر مصیبت میں، ہر آزمائش میں، ہر پریشانی میں، یا جب اب آپ کو کہیں سے کوئی نکلنے کی کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو لیکن آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، تو یہ چیز ہم کو بہت فائدہ دیتی ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، توکل علی اللہ کو مضبوط کرتی ہے، بہت سارے اس کے فائدے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ایسے کام کر سکیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل کر لے، جن کے لیے وہ خاص بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص، یعنی جو معیت خاص ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہم کو نصیب ہو، یا جو قرب خاص ہے وہ ہم کو نصیب ہو انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔